الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی محبت اور اللہ تعالی شأنہ سے تعلق ایک انمول نعمت ہے، بہت ہی قیمتی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی شانہ سے اس نعمت کو مانگا کرتے تھے. اور عجیب انداز سے مانگا کرتے تھے. اب اللہ تعالی شانہ سے التجا کرتے تھے کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، جتنی چیزیں ہیں آپ کی کائنات میں، اے اللہ ان سب چیزوں کی محبت سے میرے دل میں آپ اپنی محبت کو زیادہ کر دیجیے. اے اللہ آپ اپنی محبت کو کر دیجئے میرے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. اور التجا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد. اے اللہ میرے دل میں آپ اپنی محبت کو میرے بیوی بچوں سے زیادہ, میرے بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ کر دیجیے, میری جان کی محبت سے زیادہ کر دیجیے, میری جان کی محبت سے زیادہ آپ کی محبت ہو جائے میرے دل میں, میرے بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ آپ کی محبت ہو جائے میرے دل میں. اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اور مرغوب ہوتا ہے, آپ کی محبت اس پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ سے اپنی محبت بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, جن جن چیزوں کی محبت جائز ہے اور جن جن چیزوں کی محبت مستحسن ہے, مطلوب ہے, اچھی ہے, ان محبتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی محبت سب محبتوں سے زیادہ کر دیجیے. دوسری چیزوں کی محبت منع نہیں ہے, بہت سی چیزوں کی محبت تو مطلوب ہے. ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے, اہل علم سے محبت کرنی چاہیے, اپنے مومن بھائیوں سے, بہنوں سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرنی چاہیے, بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. پھر مال سے بھی اگر شرعی حد میں رہ کر کے محبت پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, کپڑوں سے محبت پیدا ہو جائے شرعی دائرے میں رہ کر کوئی حرج نہیں. تو کچھ محبتیں مباح ہیں, جائز ہیں, اس پہ ثواب نہیں ملتا لیکن جائز ہے, اجازت دی ہے, اس لیے کہ انسان کی فطرت اور نیچر کو اللہ جانتے ہیں. اور کچھ محبتیں وہ ہیں جو مطلوب ہیں اور جو اچھی ہیں, مستحسن ہیں, جیسے علماء کی محبت, اہل تقویٰ کی محبت, کعبے کی محبت, مدینہ منورہ کی محبت. تو اللہ یہ محبتیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, بہت سی چیزوں سے ہمیں محبت ہوگی, لیکن آپ اپنی محبت ان تمام محبتوں سے زیادہ کر دیجیے. اور مومنین کی صفت بھی اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں یہی بیان کی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی شانہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی دوسری چیزوں سے ان کے دلوں میں محبت اللہ کی زیادہ ہوتی ہے. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. تو یہ محبت جو ہے اللہ تعالی شانہ کی, یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کو میرے بھائیوں ہمیں زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر کے رہیں گے. اور محبت جو ہے اس کے مختلف درجات ہیں. لوگوں نے ترقی کی ترقی کی ترقی کی ترقی کی ترقی کی اور اللہ تعالی شانہ کی محبت میں اتنے اوپر چلے گئے کہ عقل حیران. اللہ ہمیں بھی وہ درجہ نصیب فرمائے. لیکن محبت کا ایک درجہ ہے جو شرعاً مطلوب ہے, ضروری ہے محبت کا ایک درجہ. اور وہ کون سا درجہ ہے؟ محبت کا اتنا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر سکیں, اتنا درجہ ضروری ہے. اور یہی درجہ جو ہے وہ اشد حبن ہے, اس لیے کہ اگر ماں سے 50% محبت ہے تو اللہ سے 51% ہے. اور یہ 51% یہ 1% زیادہ ہے وہ ماں کی اس فرما برداری سے ہمیں روکے گی یا ایک پرسن روکے گا ماں کی اس فرما برداری سے جو اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے. یہ محبت اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دے گی. تو یہ جو مطلوب محبت ہے, مطلوبہ محبت, شرعاً جو محبت مطلوب ہے, اسے تو ہمیں کسی طرح بھی حاصل کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس راہ میں لگے رہنا ہے, لگے رہنا ہے, لگے رہنا ہے موت تک, تاکہ محبت کے درجے اور بلند ہو. لیکن یہ محبت اختیاری نہیں ہے, یہ محبت غیر اختیاری ہے. دل میں محبت آ جائے تو اس محبت کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی پھر نہیں ہوگی. اور کسی وقت ظہور ہو گیا, شیطان اور نفس حاوی ہو گئے اور کوئی غلطی ہو گئی, تو یہ محبت جو ہے وہ توبہ بھی مجبور کر دے گی. اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا, بندہ متقی ہو جائے گا, ہر حکم پر قربان ہونے والا بن جائے گا, نماز نہیں چھوڑے گا, زکات نہیں چھوڑے گا, روزہ نہیں چھوڑے گا, حج نہیں چھوڑے گا, غیبت نہیں کرے گا, بہتان نہیں باندھے گا, بد نظری نہیں کرے گا, سود نہیں لے گا, سود نہیں دے گا, انٹرسٹ سے دور رہے گا, زنا سے, شراب سے دور رہے گا. یہ 100 علاجوں کا ایک علاج ہے. نماز میں سستی آ رہی ہے, اس کا علاج کرو. روزوں کی طرف طبیعت رغبت نہیں کر رہی ہے, اس کا علاج کرو. غیبت بہت ہو جاتی ہے, اس کا علاج کرو. حسد میں مبتلا ہوں, اس کا علاج کرو. کس کس بیماری کا علاج کریں گے؟ کس کس بیماری کا علاج کریں گے؟ کھیت ہے, کھیت اس میں خدرو گھاس ہے, تو اس کھیت کو صاف کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, کھیت کو صاف تو کرنا پڑے گا. جب کھیت کی صفائی ہو جائے گی اس کے بعد اس میں کچھ ڈال سکیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک 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 کر کے ایک پودا نکالا, دوسرا پودا نکالا, تیسرا پودا نکالا, چوتھا پودا نکالا, پانچواں نکالا, چھٹا نکالا, ساتواں نکالا. ہو سکتا ہے ہفتے ہو جائے, اور ایک طرف سے صاف کرتے 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 جب دوسری طرف پہنچیں گے, پیچھے دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ پودے اگ گئے ہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آگ لگا دو, آگ لگا دو, جھٹکے میں صاف ہو جائے گا کھیت. صوفیاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ ایک ایک پودے کو کہاں تک اکھاڑتے رہو گے, اس کے الہی کی آگ دل میں لگا دو, جھٹکے میں ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو محبت جو ہے وہ 100 علاجوں کا ایک علاج, 100 سولوشنز کا ایک سولوشن. دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. لیکن محبت اختیاری نہیں ہے. محبت وضو کی طرح نہیں کہ ارادہ کیا کہ مجھے وضو کرنا ہے, آپ اٹھ کر کے وضو خانے میں چلے گئے اور وضو کر لیا. محبت نماز کی طرح نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, آپ کھڑے ہو گئے. محبت دکان میں جانے کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور باہر چلے گئے. محبت یہ دل کا ایک عمل ہے, یہ دل کا خاصہ ہے, اور دل ہمارے اختیار میں نہیں. مگر دل سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں. کسی کی محبت ہم دل میں داخل کرنا چاہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن محبت کسی کی دل میں آ جائے, اس کے جو اسباب ہیں کہ یہ 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 کرو گے تو محبت پیدا ہوگی, ہمارے اختیار میں. اور کسی خوبصورت چہرے پہ نظر پڑ گئی, نظر پڑتے ہی دل میں محبت پیدا ہو گئی, دیکھو غیر اختیاری طور پہ پیدا ہو گئی. اب اسے نکالنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں,
لیکن اس محبت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں. ان اسباب کو جو اختیار کرتا ہے یہ محبت نکل سکتی ہے. یہ نکال محبت کو نکالنے کے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں. تو اللہ تعالی شانہ کی محبت جو ہے یہ 100 علاجوں کا ایک علاج ہے, 100 سولوشن کا ایک سولوشن. محبت دل میں پیدا ہو گئی, ساری برائیاں دل سے نکل گئی اور پوری شریعت زندگی میں آ گئی. لیکن محبت اختیاری نہیں ہے, تو اب ہمیں اس کے اسباب پر غور کرنا ہے کہ کن اسباب کو ہم اختیار کریں تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. پہلا سبب ہے کثرت ذکر. ذکر خوب کیا جائے, ذکر خوب کیا جائے. ہر شخص اپنے اعتبار سے ذکر کرے, اپنی صحت کو دیکھ کر, اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیت کو دیکھ کر, اپنی ضرورتوں کو دیکھ کر, اپنے گھریلو کام کاج کو دیکھ کر ذکر کرے, اور اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کریں, اور شیخ سے وابستہ کر کے شیخ کی رہنمائی میں ذکر میں دھیرے دھیرے ترقی کریں. قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں جتنی زیادہ ہو سکے, لیکن حالات کو دیکھ کر. ایسا نہیں کہ یہاں سے ایک جذبہ لے کر کے اٹھے اور سنیچر کو 5 سپارے پڑھ لیے, اتوار کو 5 سپارے پڑھ لیے, سوموار کو 5 سپارے پڑھ لیے اور منگل کو چھٹی. نہیں, اطمینان سے سوچو کہ میں پورے 1 سال کے لیے, پورے 2 سال کے لیے, پورے 3 سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے کتنا مینٹین کر سکوں گا. 3 سپارے, 2 سپارے, 1 سپارہ, آدھا سپارہ, اور کل سے شروع کر دیا جائے, اور لگاتار روزانہ ہر روز قرآن مجید افضل الذکر ہے یہ. اور جو لوگ عربی جانتے ہیں, حضرات علماء کرام, اہل علم, طلبہ, انہیں قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے. جتنا حصہ سمجھ میں آ جائے الحمدللہ. اسی طرح عوام الناس جو ہے ان کو بھی کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے, تو جن جن جگہوں پر سمجھ میں آئے تو وہاں تھوڑی توجہ کریں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ایسا کون مسلمان ہوگا جو اس کو نہیں سمجھ سکتا؟ پڑھتے پڑھتے اس کو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, تو اس کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پڑھتے پڑھتے یہ سوچے کہ میرا اللہ میرے قرآن کو سن رہا ہے اور میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں. اللہ سن رہا ہے, میں سنا رہا ہوں قرآن. روزانہ کم سے کم, کم سے کم مقدار مقرر کر لیجیے اپنی, کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے. اور دل لگ گیا کبھی اور اس سے زیادہ بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. آدھا پارا مقرر کر لیا اور آدھے کے بجائے ایک ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. مگر یہ ایک جو ہے وہ آج کا ہے, کل کا نہیں, کل کا آدھا نہیں ہے یہ. ایک شخص روزانہ 3 روٹیاں کھاتا ہے, لذیذ کھانا آ گیا تو اس نے 5 روٹیاں کھا لی, تو آئندہ کل جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے گا تو یہ نہیں سوچے گا کہ آج کی 2 تو میں کل کھا چکا ہوں. وہ 3+2 تھی گزشتہ کل, آج کی 3 تو باقی ہے ابھی. روزانہ تلاوت کلام پاک. نمبر 2, مسنون دعائیں. یہ بھی بڑا مؤثر ذکر ہے, اسے معمولی مت سمجھو. جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں وہ مسنون دعائیں یاد کریں اور پڑھیں. اور اسلامک دعوی اکیڈمی کے نوٹس بورڈ پر ہر ہفتے 2 دعاؤں کو چھاپ کر لگانے کا معمول بنایا ہے, تاکہ پورے 1 ہفتے میں ہر شخص 2 دعائیں یاد کرنے اور ان کو پڑھنا شروع کرے. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ صبح کو پڑھنی ہے. اور اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یہ شام کو پڑھنی ہے. ایک ہفتے میں یاد کر لو، پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ دوسری دو. اور اب تک جو ہے ثواب کے لیے پڑھتے تھے، اب دو نیتیں کر لو کہ ثواب بھی ملے گی اور اللہ کی محبت بھی ملے گی. اللہ کی محبت پانے کے لیے پڑھو. جب ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کی محبت ملے گی اس سے، تو چھوڑے گا نہیں آدمی. تو قرآن مجید کی تلاوت، مسنون دعائیں، اور اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں جو اذکار آئے ہیں ان اذکار کو پڑھنا. کلمہ طیبہ روزانہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ روزانہ 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 100 مرتبہ، چوتھا کلمہ روزانہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر روزانہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ 100 مرتبہ. یہ میں نے مثالیں دی. سب کچھ ممکن نہ ہو تو اس میں سے جتنا ممکن ہو آپ اپنے حالات کو دیکھ لیجیے، لیکن ذکر بھی لازمی ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے. اس میں تسبیحات بھی آ گئی. آپ اگر صرف کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو کلمہ طیبہ پڑھو. اگر دونوں پڑھ سکتے ہیں تو دونوں پڑھو. چوتھا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اسے بھی پڑھو. لیکن ریئلسٹک اور پریکٹیکل چیزیں مقرر کرو اپنے لیے، اور پھر ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد پھر بڑھاؤ اپنے حالات کو دیکھ کر. استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ. جو کسی شیخ سے بیعت ہیں انہیں اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے پوری. اور جو کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے ان کو ہم یہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ یا تیسرا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ تیسرا کلمہ ختم ہو گیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایکسٹرا ہے، اگر اسے بھی کوئی پڑھ لے تو بہت اچھا، لیکن ضروری نہیں ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لو 100 مرتبہ، اور اگر دونوں کو پڑھ سکے تو نور علی نور. استغفار 100 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور درود پاک 300 مرتبہ، سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس پر پھر جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے. اور یہ جو آپ نے اپنے لیے ایک مقرر کر لیا کہ میں روزانہ 24 آور میں اتنا پڑھوں گا، اس سے جب فارغ ہو جائیں تو چلتے پھرتے جب بھی اللہ یاد آ جائے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہو، جو زبان پر آئے، یا حنان یا منان، اللہ کو یاد کرو. تو تلاوت کلام پاک، مسنون دعائیں، یہ مسنون اذکار، اور نمبر 4 دعا. دعا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اس وقت اللہ سے جتنا کنیکٹ ہوتا ہے اتنا عام آدمی کسی اور چیز میں کنیکٹ نہیں ہوتا. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالی کا تعلق کتنا ہے، اللہ سے تعلق کتنا ہے، اس کے لیے تھرمومیٹر ہی دعا ہے. اللہ سے تعلق کتنا ہے اس کے لیے تھرمومیٹر دعا ہے. مجھے آپ سے تعلق ہے، آپ مجھے راستے میں مل گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت تعلق ہے، کل بھی تعلق ہے. تو جتنا ٹائم میرے پاس ہوگا میں پورا دل چاہے گا کہ آپ کے ساتھ خرچ کر دوں، سٹریچ کروں گا اس سے کہ نہیں 5 منٹ اور چلے گا، جہاں مجھے جانا ہے 5 منٹ تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں ہے، اس سے کہ تعلق ہے. اور راستے میں ایسا کوئی مل گیا جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام اور چلے گئے. دعا اللہ سے ملاقات ہے، جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دو منٹ میں ہاتھ پھیر دیتا ہے تو دو منٹ والا تعلق, اور دعا میں لمبی دعا میں مشغول رہتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ تعلق بھی زیادہ ہے, اس کا دل لگتا ہے کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا اللہ کو. تو شروع شروع میں بتکلف, کام کاج والے لوگ ہیں, زہر پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اثر پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سرجری سے ڈاکٹر آ جاتے ہیں, ہم لوگ بھی اپنی کلاسوں سے یہاں آ جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جانا ہے, ہمیں پتا ہے کہ پڑھانا ہے, تو ذہن میں یہ طے کر کے آئے کہ تین منٹ میں سرجری میں کچھ تاخیر نہیں ہوگی, تین منٹ میں درسگاہ میں تاخیر نہیں ہوگی, کم سے کم تین منٹ کی دعا تو مجھے کرنی ہے, تین منٹ کی دعا کیے بغیر نہیں جاؤں گا. ایک ایسا وقت مقرر کر لیجئے 24 گھنٹے میں کہ اس نماز کے بعد انشاءاللہ اطمینان سے میں کم سے کم 10 منٹ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور اگر کوئی اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے یا تہجد کے وقت اٹھ کر تنہائی میں اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئے دھوئے تو سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. دعا تو قرآن مجید کی تلاوت, مسنون دعائیں, مسنون اذکار اور دعا, اور پانچویں چیز, جس شیخ سے ہم بیعت ہیں اس شیخ نے ہمیں جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ ہم پڑھیں, اور شیخ کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو شیخ کی برکت سے آدمی ذکر میں دھیرے 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 ترقی کرتا ہے. بغیر شیخ کی توجہ اور دعاؤں کے اور رہنمائی کے آدمی ترقی نہیں کر پاتا, شروع کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے, شروع کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے, شروع کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اور جو کوشش کرے گا شیخ کے ساتھ بیعت ہونے کے بعد, تو سلاسل کی برکتیں, شیخ کی توجہ, دعائیں, تو کرے گا چھوڑے گا, کرے گا چھوڑے گا, کرے گا چھوڑے گا, مگر اس کو محسوس ہوگا کہ پہلے ایک ہفتہ کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا, پھر تین مہینے کے بعد پھر شروع کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا, اب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے نہیں دو ہفتے تک ہوا, اور چھوڑا تین مہینے تک نہیں صرف دو ہفتے تک, پھر دوبارہ توفیق مل گئی, ایسا کرتے کرتے گرفت میں آ جائے گا. ذکر, کثرت ذکر, اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, ایک سبب یہ ہے محبت پیدا کرنے کا. اور محبت پیدا کرنے کا دوسرا سبب ہے اللہ تعالی شانہ کے انعامات اور احسانات کو سوچنا. دیکھو یہ دونوں کتنے آسان ہیں محبت پیدا کرنے کی, اگر اللہ چاہتے تو ایسا کہتے کہ میری محبت بہت قیمتی چیز, میری کائنات میں میری محبت سے بڑھ کر کوئی صحیح نہیں ہے, اس لیے جتنی قیمتی چیز محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی, تو آپ کو تہجد میں اٹھنا پڑے گا. میری محبت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا کر 100 طواف کرنے پڑیں گے, 10 سال تک مسلسل عمرے کرنے پڑیں گے, 10 سال تک مسلسل حج کرنا پڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے تم کو دولت دی ہے تو 50% اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں, بہت آسان کام دیا. نمبر ایک ذکر اللہ, ذکر اللہ, اس کے لیے وضو ضروری نہیں, اس کے لیے غسل ضروری نہیں, اس کے لیے ستر عورت ضروری نہیں, اس کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں, اس کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی سیگا مخصوص نہیں کہ یہی پڑھ سکتے ہیں, یہی پڑھ سکتے ہیں, یہی پڑھ سکتے ہیں, اتنا آسان. اور دوسرا کام اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے انعامات کو سوچنا, انعامات کو سوچنا, بہت آسان کام یہ بھی, صرف توجہ تھوڑی کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور کرنا کیا ہے, کامیابی کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ وقت مقرر کر لیجئے, زیادہ نہیں, 5 منٹ, 5 منٹ, 5, 10, 15 منٹ ذکر کے لیے خاص کر لیجئے, اور 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے احسانات کو سوچنے کے لیے, اللہ کی محبت پانے کے لیے کتنا سستا سودا ہے. یہ تسبیحات وغیرہ پڑھنے کے لیے 5, 10, 15 منٹ نکالیے. 100 مرتبہ کلمہ طیبہ نہیں تو 50 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ, 300 مرتبہ درود شریف نہیں تو 100 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ استغفار نہیں تو 25 مرتبہ پڑھو, لیکن ذکر مقرر کر کے روزانہ کرو. وقت نکال کر کے ذرا بیٹھ کر کرے تو نور نہ لا نور. بیٹھ کر نہیں کر سکتے, چلتے 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 ڈرائیونگ کرتے کرتے آؤ تو صحیح, پہلے درجے پر تو آؤ. جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ خود دوسری توفیقات بھی عطا فرمائیں گے, دھیان بھی اللہ خود دیں گے. اور دوسری چیز, پانچ منٹ سات منٹ اللہ تعالیٰ شانہ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ شانہ کے احسانات پر غور کرنے کے لیے. بہت آسان کام. اور اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نے یہ کام آسان کرنے کے لیے نعمتیں اتنی دے رکھی ہیں, اتنی دے رکھی ہیں, اتنی دے رکھی ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی اور بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی اس کام کو کرنا چاہے تو کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ اللہ کے احسان کو سوچنے کا کیا مطلب ہے, اللہ کا کون سا احسان ہے, سوچنا نہیں پڑے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑے مزے کا شعر ہے, یہ زمین میرے لیے یہ آسمان میرے لیے, یعنی انعامات کچھ کم ہے, یہ زمین میرے لیے یہ آسمان میرے لیے, چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. جب سے پیدا ہوا ہوں یہ جو کارواں چل رہا ہے, اللہ کی مخلوق جو میری خدمت میں لگی ہوئی ہے, چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. آسمان میری خدمت میں, سورج میری خدمت میں, چاند میری خدمت میں, ستارے میری خدمت میں, درخت میری خدمت میں, نہریں میری خدمت میں, سمندر میری خدمت میں, ہوائیں میری خدمت میں, فضائیں میری خدمت میں, یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, ضیا روشنی کو کہتے ہیں, یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. یہ زمین میرے لیے, یہ آسمان میرے لیے, چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. اتنی نعمتیں ہیں کہ یہ سوچنا بھی نہیں پڑے گا کہ بھائی میں ان چار نعمتوں کے بارے میں, آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور نعمتوں کو سوچنا شروع کر دو, دیکھیے آپ فوراً شروع ہو جائیں گے. اپنے بارے میں سوچو کہ اللہ نے مجھے کیا کیا, میرے جسم میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی, آنکھیں, کان, زبان, دماغ, دل, گردے. پوچھئے ڈاکٹروں سے جنہوں نے جسم کو سٹڈی کیا ہے, ان سے پوچھئے. مسلم ڈاکٹرز جنہوں نے جسم کو سٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب کورس کے دوران انسان کے جسم کو سٹڈی کیا طبی اعتبار سے, دینی نقطۂ نظر سے نہیں, طبی اعتبار سے, تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر بنتے ہوئے مسلمان کیوں نہیں ہوتا, کتنے سارے عجائبات وہ دیکھتا ہے, مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا. اور بات انعامات کی چل رہی ہے اس لیے مجھے یہ کہنے دو کہ وہ مسلمان اسی لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اسے وہ انعام دینا نہیں چاہتا, اور ہم مسلمان اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے. کتنا بڑا انعام, کتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام میرے بھائیو, اتنا بڑا انعام. لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ سے یہ عرض کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. میرے ایک عزیز ہیں, مجھ سے ان کا روحانی تعلق ہے, وہ اپنے حالات میرے سامنے بیان کرنے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ روزانہ میں اللہم لک الحمد و لک الشکر کی ایک تسبیح پوری کرتا ہوں صرف اس شکریہ میں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اور حسن خاتمہ کے لیے زبردست تدبیر ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ زبردست ایک تدبیر ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کسی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس نعمت میں بڑھاؤں گا, اضافہ کروں گا اس نعمت کا. تو آپ اگر روزانہ, ہم اور آپ اگر روزانہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے ایمان کو بڑھائیں گے. اور جب کسی چیز کو بڑھایا جاتا ہے تو پہلے سے جو ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اگر پہلے والا ضائع ہو جائے تو بڑھانے کا کیا مطلب. تو ایمان کو بچانے کا, ایمان کو بڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ شکر ادا کیا جائے. بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائیوں, بے شمار نعمتیں ہمارے جسم میں. وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو یقین کرنا چاہتے ہیں, جو یقین کی صلاحیت اللہ نے انہیں دی ہے اسے بروئے کار لا کر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت تو دی ہے لیکن آنکھ بند کر کے بیٹھا رہے کہ نہ میں دیکھوں گا ہی نہیں تو دیکھ نہیں سکے گا. تو اللہ نے یقین کی صلاحیت دی ہے لیکن اگر اس یقین کے دروازے کو بند کر دے کہ نہ میں اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے دل میں یقین پیدا نہیں ہوگا. وہ فی الارض آیات للموقنین, اس زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کی استعداد سے کام لینا چاہتے ہیں. اور صرف کائنات میں نہیں, وفی انفسکم, خود تمہارے جسموں میں دیکھو, تمہارے جسموں میں دیکھو. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں, کیا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے. ایک ایک نعمت اتنی بڑی, ایک ایک نعمت اتنی بڑی میرے بھائیوں کہ اس ایک نعمت کے بدلے میں اگر پوری دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو عقل مند انسان لینے کے لیے تیار نہ ہو. تو اپنے جسم پر غور کرے, پھر اس جسم پر جو نعمتیں نچھاور ہو رہی ہیں اس پہ غور کرے. ایک تو جسم پر غور کرے, آنکھیں کیسے کام کر رہی ہیں, کان کیسے کام کر رہے ہیں, دماغ کیسے کام کر رہا ہے, اور پھر جو ہے جسم کو مینٹین کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, جسم کو مینٹین کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اور خوراک کس وقت لینا ہے یہ اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو نہیں, وہ خود جسم پکارتا ہے, بھوک اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے سگنل ملتی ہے, خود بخود انسان ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو جسم کو پتا نہیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, آئرن کی ضرورت پڑتی ہے, خون کی ضرورت پڑتی ہے, اسے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس غذا کے اندر جو فضولات ہیں, جو گندگیاں ہیں اسے نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ مشینری خود بخود اندر جا کر کے کام کر رہی ہے, اور ایسی مشینری کام کر رہی ہے کہ اس کی روز مرہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم گھر بیٹھ کر کے کتاب پڑھ رہے ہیں اور واشنگ مشین شروع ہو جائے تو ذہن ادھر بار بار جاتا ہے کہ شور ہو رہا ہے. یہاں اندر یہ مشینری اتنا اہم کام کر رہی ہے مگر نہ نیند میں خرابی آتی ہے, نہ مطالعہ میں خرابی, نہ مراقبے میں خرابی, نہ نماز میں خرابی, نہ تلاوت میں خرابی, نہ سفر میں کوئی رکاوٹ. جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ایک طرف. جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اگر نکل جائے تو ڈاکٹر فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی سالٹ جسم میں رہتا نہیں, تو سالٹ نکل جاتا ہے, سالٹ نکل جاتا ہے, رہتا نہیں جسم, یہ بیماری ہے. اب فکر کی بات. اور جو چیز نکلنی چاہیے وہ نہ نکلے تو بھی ڈاکٹر فکر میں پڑ جاتے ہیں, بھائی کانسٹیپیشن ہو گیا ہے. لیکن نہیں, جو چیز رہنی چاہیے وہ اندر رہ جاتی ہے، نکلنی چاہیے وہ باہر نکل جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب انسان اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ غذا پیٹ میں جانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، مضی حصہ نکل جاتا ہے، مفید حصہ رہ جاتا ہے، اس وقت بیت الخلاء سے نکلنے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم سے موزی چیزوں کو نکال دیا اور میرے جسم میں مفید چیزوں کو رہنے دیا. اس وقت کسی انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اندر یہ سسٹم چل رہی ہے. اور پھر ہمارے ذمے ہوتا کہ بھئی ہم الگ الگ تو کر دیں گے لیکن تمہیں خود یاد رکھنا پڑے گا، اپنا ٹائم مقرر کرو گے کس وقت پیٹ کو خالی کرو گے. روزانہ ہر شخص جاوے اور خالی کر کے آوے نا، یہ بھی نہیں. جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ نیند سے بھی جگا دیتے ہیں، نیند سے جاگتا ہے، بستر خراب نہیں ہوتا، ازار خراب نہیں ہوتی، بوڑھے سے بوڑھے آدمی کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے کہ پیشاب کا تقاضا ہے، منہمک ہے بالکل نماز میں پھر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے پیٹ خالی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے میں منہمک ہے جب بھی، کھیلنے میں منہمک ہے پھر بھی، سفر میں ہے پھر بھی، نظام اللہ نے بنایا. اور جسم کو غذا کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک کام تو اللہ نے یہ کیا کہ طلب پیدا کر دی، بھوک ایک گھنٹی ہے، اور اس کے ساتھ زبان کو، زبان کو لذت سے سرفراز کیا تاکہ میرے بندوں کو اپنے جسم کو مینٹین کرنے کے لیے جن مشروبات کی اور جن کھانوں کی ضرورت ہے ان کھانوں اور ان مشروبات کو کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو. جیسے دواؤں میں تکلیف ہوتی ہے، پورا سال لیتا تو رہتا ہے لیکن ذرا ناگواری کے ساتھ کہ یہ دوا نہ لینی پڑتی تو اچھا ہوتا، غذا میں مزہ آتا ہے اسے. ایپل مفید ہے، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، کیلا مفید ہے، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، سنترا مفید ہے، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، چاول مفید ہے، کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. لذت بھی اللہ نے رکھ دی زبان کے اوپر، ایسے اجزاء اللہ نے پیدا کیے زبان کے اوپر کہ ان کی وجہ سے لذت محسوس ہوتی ہے، ایسے سینسز پیدا کر دیے، کڑوی چیز معلوم ہو جاتی ہے، میٹھی چیز معلوم ہو جاتی ہے، گرم چیز معلوم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی چیز معلوم ہو جاتی ہے، کھٹی چیز معلوم ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ ہمیں اس نعمت کا اظہار، اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے بخار وغیرہ کے دنوں میں اس احساس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر میٹھی اور کڑوی چیز میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. انعامات کو سوچیں، انعامات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جسم میں کتنے انعامات رکھتے ہیں، خود میری ذات میں. یہ تو جسمانی انعامات، جسمانی انعامات، اس کے علاوہ روحانی انعامات، عقل بھی ایک انعام ہے، یہ جسمانی انعام ہو گیا، پھر روحانی انعامات. اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وابستہ کیا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھوا رہا ہے، اللہ تلاوت کروا رہا ہے، اللہ زبان سے ذکر کروا رہا ہے، دعا کروا رہا ہے، عمرہ حج، روحانی انعامات. اللہ کو یاد کر کے کبھی رونا آ جاتا ہے، کبھی خوشی کا رونا آ جاتا ہے، کبھی خوف کا رونا آ جاتا ہے، یہ روحانی انعامات. یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، یہ روحانی انعام. گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، روحانی انعام. پھر گرد و پیش میں انعامات، بیوی اچھی، ماں اچھی، باپ اچھا، بچے اچھے، دوست احباب اچھے، رزق کے سارے انتظامات، امن، خوف نہیں ہے، امن، امن کے ساتھ رہتے ہیں، بیماری نہیں ہے، عافیت ہے. گرد و پیش میں پھر یہ کائنات کا سارا نظام جو چل رہا ہے ہمارے لیے، یہ الگ انعام. پانی کا کیسا انتظام، وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. یہ آیت اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہیں اللہ اکبر. اللہ دے دیتے ہمیں کہ تیری 60 سال کی زندگی کے لیے تجھے اتنے چاول کی ضرورت پڑے گی لے لے حفاظت کر اس کی, اتنے پانی کی ضرورت پڑے گی لے لے. اللہ فرماتے ہیں کہ نا ہم نے ایسا نہیں کیا, تمہیں جن جن خزانوں کی ضرورت ہے ان خزانوں کو پیدا بھی ہم کرتے ہیں اور تمہارے لیے حفاظت بھی ہم کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اور جتنی تمہیں ضرورت پڑتی ہے بس اتنا ہی تم تک پہنچاتے ہیں. ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے, مادی ضرورتوں کے لیے جو خزانے اللہ کے یہاں ہیں وہ اللہ ایک ساتھ دے دیتے, یا کم سے کم چلو ایک سال کے لیے دے دیتے کہ ایک سال کا ریشن ہے لے لو. پانی کے لیے ایسا نظام ہوتا کہ صبح کو بارش ہوگی شام کو بارش ہوگی. جو غریب ممالک ہیں وہاں واٹر ورکس کی سسٹم ہوتی ہے, ایک ٹینک ہوتا ہے اور اس میں سے پانی جاتا ہے پورے گاؤں کو, لیکن وہ پانی اتنا نہیں ہوتا کہ پورے گاؤں کو 24 گھنٹے سپلائی ہو سکے. تو گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے سے 10 بجے تک پانی کھلے گا اور شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک. اب وہ ان 2 گھنٹوں میں الرٹ رہنا پڑتا ہے, تیار رہنا پڑتا ہے اور بڑے بڑے برتنوں میں بھر لینا پڑتا ہے. تو اللہ بھی یہ نظام بنا سکتے تھے کہ صبح بارش ہوگی شام بارش ہوگی, یعنی پورا سال ونٹر رہتا, بارش صبح بارش شام بارش صبح بارش شام بارش, بہت مشکل. یہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بارش کے موسم میں بارش برس جاتی اور بڑے بڑے تالاب ہوتے تو پانی فریش نہ رہتا, پانی فریش نہ رہتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسا نظام بنایا. اللہ اکبر, سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے, بادل اخذ کرتے ہیں اور بادل جو ہے ان ذخیروں کو اپنے اندر لیے پھرتے رہتے ہیں, اور جب سیزن آتا ہے بارش کا وہ بارش برستی ہے, اور بارش برسنے کے بعد یہ تالاب وغیرہ میں فوری طور پہ کنوؤں میں چشموں کے ذریعے فریش فریش پانی ملتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, اور یہ 5-6 مہینے تک فریش پانی ملتا ہے, اور اللہ تعالی شانہ باقی پانی کو پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں منجمد کر دیتے ہیں. بارش کے موسم میں اونچے اوپر پہاڑوں کے اوپر آپ جاؤ تو برف برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے گرمی کا موسم آتا ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ جو زمین میں ہے, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ گرمی کو بڑھاتے ہیں, اس گرمی کے نتیجے میں پانی پگھلتا ہے اور وہ فریش فریش پانی نیچے اترتا ہے, وہ سٹریم چلتے رہتے ہیں. بادلوں کا نظام, وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه, ہوائیں آتی ہیں اور ہواؤں کو حکم ہوتا ہے, وہ بادلوں کو پہنچاتے ہیں جہاں پہنچانا ہوتا ہے اور بادل بارش برساتے ہیں. یہ نظام اللہ کا ایک ہے میرے بھائیوں, کائنات میں جو نظام چل رہا ہے. مجھے اور آپ کو صحت پہنچاتے ہیں اللہ تعالی شانہ, صحت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, یہ ضروری چیزوں میں سے ہے. لیکن ایک اچھی غذا ہے, ایک مفید غذا ہے, ایک مبارک غذا ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کے لیے کیسا کارخانہ چلاتے ہیں, عقل حیران. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك يخرج من بطونه فاسلكي ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. شہد مکھیوں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک کوئین ہوتی ہے, اور ان سب کو انسٹرکشن دیا جاتا ہے کہ یہ شہد بنے گا فنا درخت کے فنا پھول سے, فنا قسم کے پھول سے یہ شہد بنے گا. اس لیے الگ الگ شہد ہوتے ہیں, الگ الگ شہر. اب ہر فرد پوری ٹیم کا ہر فرد جب وہ شہد چوسنے کے لیے جاتا ہے, پھول سے عرق چوسنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس قسم کا حکم ہوا ہے اسی درخت کے پھول سے چوس کر کے لائے. اور کبھی کبھی غلطی سے یا شرارت سے کوئی حنیبی کسی زہریلے درخت کے زہریلے پھول سے عرق کو چوس کر آتی ہے, تو جو بھی بی آتی ہے تو کوئین بی ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے ہر ایک کے حاصل شدہ مال کو. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں چھتا پڑا ہوا ہوتا ہے تو چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں مری ہوئی ہوتی ہیں, تو جو زہر لے کر کے آتی ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ شہد وہ کھانے والی ہے, ہنی بھی کھانے والی ہے یا ہم کھانے والے ہیں, انتظام ہمارے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ شانہ نے دودھ کا ایسا نظام بنایا کہ وہاں گوبر بھی تیار ہو رہا ہے, خون بھی وہیں پر ہے, خون اور گوبر کے بیچ سے اللہ جل جلالہ وعمنوادہ خالص دودھ کو نکالتے ہیں. اس میں ایک ٹریس خون کا نہیں ملتا, ایک ٹریس گوبر کا نہیں ملتا. اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا انسانی جسم کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں اس دودھ کے اندر. اللہ نے سورج بنایا ہمارے لیے, چاند بنایا ہمارے لیے, وعلامات وبالنجم هم يهتدون, یہ ستاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں, ستاروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آج بھی اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ستاروں کا بہت دخل ہے سمندری سفر میں. ہمارے جسم کو بھی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے, گرمی نہیں ملتی جسم کو تو وٹامن ڈی ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. وٹامن ڈی ملتا ہے سورج سے, لاکھوں انسانوں کو اللہ وٹامن ڈی دے رہا ہے سورج کے ذریعے. اگر یہ سورج کی سوائیں اور سورج کی گرمی نہ ہو تو کھیتی میں کوئی چیز پکے نہیں. یہ جو کھیتیاں ہیں تو کھیتیوں کو سورج کی گرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, چاند کی چاندنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ دن کو لاتے ہیں تاکہ کھیتیوں کو سورج کی گرمی ملے, اور اللہ رات کو لاتے ہیں تاکہ چاند کی چاندنی ملے. کیسا نظام اللہ تعالیٰ شانہ نے مقرر کیا. اب ہماری ضرورت تھی, مگر سورج کی گرمی تپش انسان کنٹرول نہ کر سکتا, اس کو برداشت نہ کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنے ڈسٹنس پہ اسے رکھا ہے کہ انسان کی جسم اور اس انسان کی دوسری بود و باش کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت ہے اتنی گرمی تو پہنچ جائے اور وہ اس کے نقصان سے بھی بچ جائے. اور پھر یہ جو اس کی شعائیں ہیں, اس کی جو ریز ہے, جیسے ایکس رے ہے, تو ڈاکٹر حضرات بار بار ایکس رے نہیں کراتے, وہ کہتے کہ بغیر ضرورت کے نہیں, اس سے کہ ان ریز کا بھی پھر بہت زیادہ کروائے تو نقصان ہوتا ہے. ایم آر آئی اسکین بہت زیادہ نہیں کرانا چاہیے, سی ٹی اسکین بہت زیادہ نہیں, بار بار کراتے رہے آدمی تو اس کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ ریز جاتی ہے اندر. تو یہ جو سورج کی ریز ہیں اس میں بھی کچھ نقصان کے بھی ذرات ہیں, لیکن ان کی ضرورتیں ہیں دوسرے کاموں کے لیے, لیکن انسان کے لیے مضر. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے پوری دنیا کے ارد گرد اوپر فضا میں اوزن لیئر پیدا کیا ہے. یہ جو بہت ہی باریک جھلی ہمیں نظر بھی نہیں آتی, ہمارے اور سورج کے بیچ میں وہ اوزن لیئر کہاں ہے, وہ نیٹ کہاں ہے, نظر نہیں آتی وہ. اور سائنس کو تو ابھی کچھ سالوں پہلے ہی معلوم ہوا, کچھ دہائیوں پہلے. یہ اوزن لیئر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو سورج کی شعائیں زمین پر آ رہی ہیں ان میں انسانوں کے لیے جو نقصان دہ ریز ہے یہ اوزن لیئر اسے فلٹر کر لیتا ہے. یہ جو مالک ہے ہمارا مالک, جس نے اتنی ساری شفقتیں ہم پر فرمائی ہیں اور میں بے علم آدمی دینی اعتبار سے بھی کوئی خاص نہیں جانتا، دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہم اگر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے انعامات کے بارے میں اتنا بول سکتے ہیں تو جن کے پاس علم ہے وہ کتنی چیزیں جانتے ہوں گے اور خود اللہ کتنا جانتا ہوگا. اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ قرآن میں، ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، دروس قرآن میں ہم بیٹھتے نہیں. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے. حسد ہے اس کی شفا قرآن میں ہے، بغض ہے اس کی شفا قرآن میں ہے، بے صبری ہے اس کی شفا قرآن میں ہے. چھوڑو نا ان کو، نفاق کی، کفر کی اور شرک کی شفا قرآن میں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. پڑھتے نہیں ہم. اللہ تعالی شانو ہمیں پوچھتے ہیں، افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. پانی تم دکان میں جا کر خرید کر لے آتے ہو اور بہت خوش ہوتے ہو کہ میں نے پانی خریدا ہے، اپنے پیسوں سے کنواں کھدواتے ہو اور اس میں سے پانی نکال کر سمجھتے ہیں کہ یہ پانی میں نے اپنی قدرت کے، اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنی ہوشیاری کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے. اللہ فرماتے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اوریجن یہ پانی آتا کہاں سے؟ آسمانوں سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے، زمین میں اندر تالاب میں آ جاتا ہے، زمین میں اندر چلا جاتا ہے، لیئرز اللہ نے بنائے ہیں وہاں اندر اندر سٹور ہوتا ہے، جب وہ ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر پہاڑ پر سے پگھل کر کے آتا ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتلاؤ یہ پانی جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ افرائیتم ما تحرسون، افرائیتم یہ جو کھیتی تم کاٹتے ہو اس کے بارے میں ذرا بتلاؤ ہمیں، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تم تو ہل چلاتے ہو، زمین کو ہموار کرتے ہو اور اس میں بیج پھینک دیتے ہو، اس کے بعد ساری محنت ہماری ہے، سارا کام ہمارا ہے. بہت بہت تو تم پانی چھڑک دیتے ہوں گے کنویں سے لے کر، نہر سے لے کر، لیکن بارش بھی ہم ہی برساتے ہیں. کنویں کا پانی، نہر کا پانی، یہ ہمارا ہی پانی ہے. لیکن چلو مان لیا کہ کھیتی تم نے کی، زمین کو ہموار تم نے کیا، صاف تم نے کیا، ہل تم نے چلایا، اس کے بعد بیج بھی تم نے ڈالے، پانی بھی تم نے ڈالا، لیکن اس بیج کے اوپر محنت کون کر رہا ہے؟ تم تو روزانہ رات کو جا کر کے سو جاتے ہو. اگر کوئی زمین کی مخلوق آ کر ان بیجوں کو کھا جاتی تو، کیڑے آ کر کے کھا جاتے تو، ان کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس پر کبھی نہ اون تاری ہوتی ہے نہ نیند، یہ وہی ذات ہے جو تمہاری کھیتی کی نگرانی کرتی ہے. افرائیتم النار التی تورون، بتلاؤ وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، آگ اگر ہم نہ سلگائیں کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ آگ ہم نہ سلگائیں گرم پانی کہاں سے لائیں گے؟ غسل کیسے کریں گے؟ آگ اگر ہم نہ سلگائیں تو دنیا کے پتہ نہیں کتنے کام رک جائیں گے. آگ کے بغیر دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے کہ انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشئون، آگ کے جو اسباب ہیں درخت وغیرہ، یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی شانہ کے انعامات پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ کم سے کم پانچ منٹ کے لیے روزانہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے انعامات پر غور کریں گے. دیکھو میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں میں نقمتوں سے زیادہ نعمتیں ہیں. نقمت، مصیبت اتنی نہیں ہے جتنی نعمت ہے، نقمت سے زیادہ نعمت. ہماری زندگیوں میں زحمت سے زیادہ رحمت. لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے محنت نہیں کی دل پر، ہم لوگوں نے فکر پر، سوچ پر محنت نہیں کی، اس لیے ہر وقت ہمارا ذہن چلا جاتا ہے نقمت کی طرف، زحمت کی طرف، تکلیف کی طرف. وجوہ صبر بہت کم ہے، وجوہ شکر بہت زیادہ ہے. The reasons to be grateful are many and the reasons to be patient are very little in number. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، حضرت میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے. عجیب عجیب واقعات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ان کے سنے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی محمد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں صاحب کو میں نے بچپن سے پڑھایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بچپن سے آج تک انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. اور پھر یہ تفصیل بیان کرتے تھے کہ جب طالب علموں کی کوئی پکڑ ہوتی ہے تو اگر جھوٹ نہیں بولتا تو قبول بھی نہیں کرتا. میں کس نے شرارت کی آج؟ سب سہمے ہوئے ہیں، چپ. کہا کہ بچپن کا زمانہ، نو سال کے، آٹھ سال کے، دس سال کے، طالب علم سے غلطی ہو جاتی ہے. تو کمیاں سب فوراً کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ حضرت معاف کر دیجیے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اسے اللہ والے بزرگ تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. عجیب عجیب واقعات تھے ان کے. تو ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گئے، کوئی خبر لینے کے لیے گیا، بخار تھا. تو کہا حضرت کیسی ہے طبیعت؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، سر میں درد ہے، اور کبھی کبھی مبالغہ کر کے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے آج. تو کہتے ہیں جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، تو کہتے تھے کہ الحمدللہ سر میں کوئی درد نہیں ہے، الحمدللہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ کانوں میں کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ پورا جسم صحیح سالم ہے. یعنی پہلے وجوہ شکر کو بیان کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے بس ذرا سا بخار ہو گیا، بس ذرا سا بخار ہو گیا. ذہن ہمارا ہی ایسا ہو گیا ہے کہ کڑواہٹ ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتی ہے، مٹھاس بالکل نظر نہیں آتی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک قصہ سنایا ایک مرتبہ کہ ہماری بہنوں میں سے ایک بہن کی جب عمر زیادہ ہو گئی والد صاحب کی زندگی میں تو دانتوں کی تکلیف شروع ہو گئی، ایک دانت نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا. تو کہا ایک دن وہ ڈینٹسٹ کے پاس جب واپس ہوئی تو کہنے لگے کہ ابا جی یہ دانت بھی عجیب ہیں، یہ جب بچپن میں آتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور بڑھاپے میں جاتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچ جاتے ہیں. بچپن میں آتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور جاتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی آہ نکل گئی، آہ نکل گئی صدمے میں، اور فرمایا کہ اللہ کی بندی تجھے بچپن میں دانتوں کا نکلنا یاد رہا تکلیف کے ساتھ اور بڑھاپے میں دانتوں کا جانا تکلیف کے ساتھ یاد رہا، بیچ میں 60 سال تک جو اس سے مزے اڑائے وہ یاد نہیں رہے. 50-60 سال تک جو دانتوں سے مزے لیے، کباب کھائے، سموسے کھائے، گوشت کھایا، پھل فروٹ کھایا، وہ تجھے یاد نہیں رہا. ایک ہیومن نیچر ہے ہم لوگوں کا، تعلق معلّہ نصیب نہیں، جتنا جس درجے کا ہونا چاہیے. لقمان حکیم ان کے جو آقا تھے ان کو بہت محبت ہو گئی تھی، تو اب نوکر تھے یا غلام تھے، تو جن کے لیے کام کرتے تھے ان کو یا ان کے آقا کو بہت محبت ہو گئی تھی، تو جب بھی کوئی عمدہ چیز آتے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ لقمان حکیم کو کھلانا چاہیے, تو بلاتے تھے وہ اور بلا کر کے کھلاتے تھے. ایک مرتبہ کہیں سے خربوزہ آیا. اب یہ خربوزہ جو ہے نا بہت میٹھا ہوتا ہے, کبھی پھیکا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کڑوا بھی نکلتا ہے, بعض دفعہ پھل کڑوا بھی نکلتا ہے. تو ایک مرتبہ خربوزہ آیا تو بلایا ان کو, اور خربوزے کو صاف کیا, چھلکا اتارا, چھلکا اتار کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنائے, ٹکڑے کیے, اور محبت سے اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کیا. اور لقمان حکیم بھی سامنے بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتے رہے. آخر میں وہ آقا کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ذرا چکھ لیتا ہوں, آخری ایک دو پیس رہ گئے ہیں. جیسے ہی منہ میں رکھا تو محسوس کیا کہ بڑا کڑوا ہے یہ, تو تھوک دیا, اور تھوک کر کے لقمان حکیم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے میاں تم مجھے کہہ دیتے, تم مجھے کہہ دیتے یہ کڑوی چیز کھاتے رہے. تو لقمان حکیم نے جواب میں کہا کہ آقا شرم آئی, جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز کھاتا رہا اگر ایک مرتبہ کڑوی چیز بھی مل گئی تو کیا حرج ہے, یہ ناشکری ہوتی اگر میں شکوا کرتا. تو یہ احساس اور استحضار تھا کہ آقا سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملتی ہیں, ایک آدھ مرتبہ کڑوی مل گئی تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ جو موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر نعمتیں برساتا رہتا ہے, نعمتیں ہی نعمتیں, نعمتیں ہی نعمتیں, نعمتیں ہر ہر قدم پر نعمت. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے ایک ایک انسان کے لیے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کی باری آتی ہے صبح و شام, شفٹ بدلتی ہے, وہ فرشتے مقرر ہیں, وہ فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں 24 گھنٹے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث شریف سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے دونوں قدموں کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ پکڑ کر کے ہم سے سب لگاتے ہیں, ہم جب چلتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم نیچے دیکھ کر کے نہیں چلتے, اوپر دیکھ کر کے چلتے, دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے دیکھتے دیکھتے چلتے ہیں, لیکن ٹکر بہت کم ملتی ہے. چلتے چلتے اچانک کھڈا آ جاتا ہے تو یوں ایک دم پاؤں ہمارا ہو جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ فرشتے کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم سے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں ہماری. اس لیے میرے بھائیو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پھر تو لطف آئے گا کہ ہم بیٹھ کر کے سوچیں, سوچنا شروع کر دو. تو ذکر اللہ کا ایک معمول بنا لو. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشائخ سے بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں, حجابات ہوتے ہیں, ڈر ہوتا ہے, گھبراہٹ. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن اگر طبیعت نہیں چاہتی مت بیعت ہو کسی سے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو کرنا شروع کر دو, اس سے بھی آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ذکر اللہ کا اہتمام, کثرت ذکر, اور نمبر دو اللہ تعالی شانہ کے انعامات کو سوچو بیٹھ کر. اللہ نے مجھے یہ انعام دیا, اللہ نے مجھے یہ انعام دیا, اللہ نے مجھے یہ انعام دیا. میرے جیسا آدمی یہ بھی سوچے کہ 57 سال تک اللہ نے زندہ رہنے دیا, اللہ چاہتے تو 20 سال کی عمر میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی کو کمر کی تکلیف ہے, کسی کو گھٹنوں کی تکلیف ہے, کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی زندگی میں اگر کوئی کڑوا پیچ ہوگا نا تو ایک دو ہوں گے. اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھے گا تو اسے بے شمار احسانات نظر آئیں گے, اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے بس صرف ایک تکلیف میں مجھے مبتلا کیا ہے. ابو عثمان خیری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ کہیں جا رہے تھے اور اوپر سے کسی نے اوپر کی کھڑکی سے راکھ ڈالی, آشیز راکھ ڈالی چولہے کی, تو کپڑے کے اوپر گری تو مرید جو ہے وہ خفا ہو گئے, تو حضرت نے روک دیا انہیں اور سجدے میں گر گئے, سجدہ کیا انہوں نے, سجدہ کیا اور جب سر اٹھایا تو مریدوں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ غصے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابو عثمان خیری تو اللہ کا اتنا نافرمان ہے کہ آسمان سے آگ کے انگارے اترنے چاہیے تھے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے راکھ ہی سے نمٹا دیا معاملہ, انگارے اترنے چاہیے تھے راکھ ہی سے. تو ہمیں اللہ کے احسانات کو سوچیں گے تو ایسا خیال آئے گا کیوں ہو 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 کتنا بڑا ایسا. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ دوسری دو باتیں لکھی ہیں جس سے فائدہ اور بڑھ جائے گا. اگر کوئی یہ دو کام نہ کر سکے تو یہی کرے کہ اللہ کے احسانات کو روزانہ سوچے اور اللہ کے احسانات کو سوچ کر ساتھ میں اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, یہ بھی بڑھتا جائے سوچ سوچ کر. مجھے استاد بہت اچھے ملے ہیں, مجھے مربی بہت اچھے ملے ہیں, مجھے غذا بہت اچھی ملی ہے, لیکن حکیم الامت فرماتے کہ اس کے ساتھ دوسرے دو تصور بھی اگر کر لے تو اور فائدہ ہوگا. ایک تصور کیا ہے؟ ایک تصور یہ کہ میرا اللہ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے اور اللہ کا میرے ساتھ کیسا برتاؤ ہے. ایک تو ہے نا کہ آدمی بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے, یہ بھی دیا ہے, یہ بھی دیا ہے, یہ بھی دیا ہے, اتنا اس سے ہی محبت پیدا ہوگی. یہ کتنی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی بہایا, پانی برسایا. یہ کیوں اللہ یہ سب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی کے احسان کو سوچتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو مجھے اور آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی پر احسان مت جتاؤ, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں احسان جتاتے ہیں بار بار, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ احسان مت جتاؤ اور خود احسان جتاتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ احسان جتانا بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ احسان اسی لیے جتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا, 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 میں نے تمہارے لیے یہ کیا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے احسان جتانے کے نتیجے میں میرے بندے کے دل میں میری محبت تو پیدا ہو جائے. ایک بھوکا ہے, فقیر ہے, راستے میں پڑا رہتا ہے, اور اس کی جو جگہ ہے جہاں وہ پڑا رہتا ہے, جب وہ اٹھ کر کے ادھر ادھر جاتا ہے تو ایک شخص گرم گرم بہتر سے بہتر کھانا ایک ٹیفن میں رکھ کر کے چلا جاتا ہے. ایک دن ٹیفن, دوسرے دن ٹیفن, تیسرے دن ٹیفن, چوتھے دن ٹیفن, ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اس کے دل میں اس نامعلوم شخص کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ اس کا دل چاہے گا کہ نہیں کہ میں اس نامعلوم شخص کو دیکھوں, ملاقات کروں کہ ہے کون. اسی طرح میرے بھائیوں, اگر میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو سوچیں گے تو ہمارے دل میں بھی اللہ کو ملنے کی خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی تو اللہ سے ملاقات کروں. تو اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ کے انعامات کو سوچیں, مگر اس کے ساتھ دوسرا کہ میرا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ اور اللہ کا میرے ساتھ کیسا معاملہ ہے. عشاء کی نماز پڑھے بغیر میں سو جاتا ہوں, لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نیند میں بالکل خرابی نہیں آتی. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا, لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو بیوی بڑی محبت سے بہترین ناشتہ لا کر کے رکھ دیتی ہے, ماں بہترین ناشتہ لا کر کے رکھ دیتی ہے, اور پیٹ میں کوئی انڈیجسٹن, کوئی تکلیف, کچھ بھی نہیں, بڑے مزے سے کھاتا ہوں. اللہ کا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا اور اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیسا. کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ, کہتے تھے کہ اے اللہ, تیرا معاملہ تو میرے ساتھ ویسا ہی رہا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, میں جو چاہتا ہوں تو میرے لیے کرتا ہے, لیکن میرا معاملہ تیرے ساتھ ویسا نہیں رہا ہے جیسا تو چاہتا ہے. تیرا تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, لیکن میرا تیرے ساتھ ویسا معاملہ نہیں رہا ہے جیسا تو چاہتا ہے. یہ نہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی تیرے ساتھ ویسا معاملہ کروں جیسا تو چاہتا ہے. تو اللہ کے احسانات کو سوچنے کے ساتھ ایک چیز یہ بھی سوچے گی, اللہ کا معاملہ میرے ساتھ ایسا اور میرا معاملہ ایسا, میرا معاملہ ایسا اور اللہ کا ایسا, تو محبت اور پیدا ہوگی کہ میں کچھ نہیں کرتا پھر بھی اللہ اتنا کچھ کرتا ہے, ایک یہ سوچے ساتھ میں. اور نمبر دو, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ سوچے کہ اللہ کی حیثیت کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے. اللہ کی حیثیت کیا, اللہ کی حیثیت تو اتنی اونچی کہ فرشتوں اور انبیاء کی حیثیت بھی کچھ نہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی اتنی اونچی حیثیت اور میں ایک گنہگار آدمی, پھر بھی اللہ موسلادھار بارش کی طرح میرے اوپر اپنے انعامات اپنی گفٹس نچھاور کرتے رہتے ہیں, اور زیادہ محبت پیدا ہوگی. تو شریعت مطہرہ پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں, اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا اسباب کثرت ذکر ہے, اور دوسرا سبب اللہ تعالیٰ شانہ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ شانہ کے احسانات کو یاد کرنا. کہنے میں بات بہت اچھی لگتی ہے اور سننے میں بھی میرے بھائیوں بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ہم کرتے نہیں. تو طے کر لیجئے کہ ذکر و اذکار کے لیے 15-20 منٹ آج سے انشاءاللہ فارغ کریں گے, تلاوت کے لیے 10-15 منٹ فارغ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ انعامات کو سوچنے کے لیے بھی 5-10 منٹ فارغ کریں گے. دیکھیے کچھ دنوں کے بعد, یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے اثر کیے بغیر رہتا نہیں ہے. یعنی اللہ کا نام اتنا اونچا ہے کہ کوئی بغیر دھیان کے بھی پڑھے گا اس کا اثر ہوگا. اگر اللہ کے نام کو دھیان سے پڑھو تو اثر ہو, اور بغیر دھیان کے پڑھو تو اثر نہ ہو, تو اللہ کے نام اور دوسری چیزوں میں فرق کیا ہوا؟ اللہ کے نام اور دوسری چیزوں میں فرق یہی ہے کہ دھیان کے ساتھ لو تو بھی اثر ہوتا ہے, بغیر دھیان کے لو تو بھی اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہاں لاتا ہے, مجھے بھی لاتا ہے, آپ کو بھی لاتا ہے, آپ سے سنواتا ہے, مجھ سے بلواتا ہے, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور پھر ایسی باتیں کہلواتا ہے جو ہم ہمارے علم کے مطابق ہماری سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں, ہماری زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے مفید ہے. ایسا احساس ہوتا ہے کہ آج کچھ ملا ہے ہمیں, آگے بڑھنے کے لیے کچھ ملا ہے, راستہ نظر آ رہا ہے, منزل نظر آ رہی ہے, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کا دل دماغ سے بھی شکر ادا کریں, زبانی شکر بھی ادا کریں, اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو زندگی میں جگہ دیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وعانت الوجوه للحي القيوم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا, اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك, اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہم صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا استحضار نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ذکر لسانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ذکر قلبی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ذکر حالی کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں سراپا ذکر بنا دے. الہ العالمین ہماری زبان ذاکر ہو, ہمارا دماغ ذاکر ہو. الہ العالمین ہمارا دل ذاکر ہو, ہمارا پورا بدن 24 گھنٹے ذاکر ہو. الہ العالمین روئے روئے کو بال بال کو تیرے ذکر میں مشغول فرما دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. شیطان نفس ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. الہ العالمین یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو ہمیں تیری طرف متوجہ کرنے والی باتوں کو سننے کی کہنے کی ہفتے میں ایک مرتبہ توفیق دیتا ہے. ہمیں لاتا ہے, ہمیں بٹھاتا ہے. اس کے بعد الہ العالمین تو ذکر کی توفیق دیتا ہے. الہ العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الہ العالمین ہمیں ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے انعامات کو سوچنے کی توفیق عطا فرما. تیرے احسانات کو سوچنے کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ان دونوں اور ان کے علاوہ تیری محبت کے جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری محبت سے سرشار فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری محبت سے سرشار فرما. ہمارے قلوب کو تیری محبت سے سرشار فرما. الہ العالمین یہ دل جسم کا بہت قیمتی حصہ ہے. الہ العالمین جو باطنی دل ہے جس کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, جب وہ بگڑ جاتا ہے جسم کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. الہ العالمین یہ دل تو نے ہمیں اپنی محبت کے لیے دیا تھا, اپنی یاد کے لیے دیا تھا, لیکن الہ العالمین ہم کمزور, ہم نالائق, ہم نکمے, الہ العالمین ہم مجرم, ہم گنہگار, اس دل میں ہم نے ہر چیز کو جگہ دی ہے. اگر کسی چیز کے لیے جگہ نہیں ہے تو تیری یاد کے لیے جگہ نہیں ہے, تیری محبت کے لیے جگہ نہیں ہے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری محبت سے منور فرما, تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین ہماری اس رجا کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمیں بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی, ہمارے ماں باپ کو بھی, ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو, ہمارے رشتے داروں کو, ہمارے محبین محسنین کو, الہ العالمین قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو تیرا ذاکر بنا دے, تیرا عاشق بنا دے. الہ العالمین تجھے یاد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں محروم نہ فرما, اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرما. اس کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے الہ العالمین سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری مدد فرما. الہ العالمین ہر ہفتے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین ہمیں یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. ہر ہفتے مجالس میں الہ العالمین شرکت کو قبول فرما. الہ العالمین گھروں سے جو لوگ شرکت کر رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما. اور الہ العالمین اس کمزور سعی, اس کمزور کوشش, اس معمولی کوشش کو قبول فرما کر غیر معمولی انعام یعنی تیری محبت عطا فرما دے. الہ العالمین تیری محبت عطا فرما دے. الہ العالمین تیری محبت عطا فرما دے. الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. الہ العالمین تیری محبت کے شوق کو پورے عالم میں عام فرما دے. الہ العالمین تزکیہ کے شوق کو پورے عالم میں عام فرما دے. الہ العالمین علم دین کے شوق کو پورے عالم میں عام فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو علم دین نصیب فرما, اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اور پورے عالم کے ہر ہر فرد کو اس علم کی طرف آنے والا, اس علم پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, الہ العالمین پورے عالم کی حفاظت فرما, الہ العالمین پورے عالم میں سلامتی عطا فرما, امن نصیب فرما, رحمتوں کا نزول فرما, الہ العالمین رحمتوں کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, الہ العالمین. زمانے جاہلیت کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت جعفر طیار نے یہ فرمایا تھا نجاشی کے بعد, نجاشی کے دربار میں, کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. الہ العالمین زمانے جاہلیت کا یہی کچھ نقشہ ہمیں دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے. الہ العالمین اس نقشے کو تیرے نبی کی سیرت نے بدلا تھا, تیرے نبی کی تعلیم نے بدلا تھا, الہ العالمین تیرے قرآن نے بدلا تھا, تیرے نبی کے فرمان نے بدلا تھا, الہ العالمین تیرے نبی کے فرمان کو عام فرما, الہ العالمین تیرے قرآن کو عام فرما, الہ العالمین تعلیمات کو عام فرما, تاکہ الہ العالمین پھر طاقتور اور الہ العالمین کمزور دونوں برابری کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ تیری دھرتی کے اوپر سانس لے سکے. الہ العالمین دنیا سسک رہی ہے, انسانیت الہ العالمین سسک رہی ہے, یا رب العالمین مدد فرما, مدد فرما, مدد فرما. پورے عالم میں الہ العالمین عدل و انصاف کو قائم فرما, پورے عالم میں کمزوروں کی دستگیری فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما, ظالموں کی پکڑ فرما. الہ العالمین ظالموں کی پکڑ فرما, ظالموں کی پکڑ فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے دین کی صحیح خدمت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین ہماری علم, ہمارے علم میں برکت عطا فرما, ہمارے علم میں نورانیت پیدا فرما, اس علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین اس علم کو پورے عالم میں الہ العالمین عام کرنے کا جذبہ عطا فرما, وسائل عطا فرما, اور اس کے بعد الہ العالمین اس کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جس جس لائن سے خدمت کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں سب کو الہ العالمین تیری مرضی کے مطابق بنا دے, اور الہ العالمین دنیا میں بھی بار آور فرما, آخرت میں بھی بار آور فرما, ہمارے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین غفلت سے ہم سب کو نکال دے. الہ العالمین ایسا نہ ہو کہ ذکر کر رہے ہو تیرے یہاں قبول نہ ہو, مجلسیں کر رہے ہو تیرے یہاں قبول نہ ہو, تعلیم و تدریس میں مشغول ہو تیرے یہاں قبول نہ ہو, عبادتیں کر رہے ہو تیرے یہاں قبول نہ ہو, دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو تیرے یہاں قبول نہ ہو. اور الہ العالمین ہم یہ سمجھتے رہے کہ میں دین پہ چل رہا ہوں. الہ العالمین, الہ العالمین غفلت سے بچا لے, غفلت سے بچا لے, اپنی ذات اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین دستگیری فرما, دستگیری فرما, دستگیری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما. الہ العالمین جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی دستگیری فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین سے راضی ہو جا, جو موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما, جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ماں باپ کو اپنی اولاد پر خوب شفقت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ترقی کے ساتھ دینی ترقی کی بہت زیادہ دعائیں کرنے والا بنا دے. یا رحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.